أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طرح کے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور ناپ اور تول کو پورا پورا دیا کرو انصاف کے ساتھ. ہم کسی کے ذمے لازم نہیں کرتے ہیں اس کی طاقت سے زیادہ. وَإِذَا قُلْتُمْ جب بات کرو تو حق بات کرو, جب بات کہو تو حق کہو, حق کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ وہ اپنا قریب ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کا عہد پورا کرو, یہ تم کو وصیت ہے تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ اور دوسرے راستوں پر مت چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي ورنہ اللہ کے راستے سے تم جدا جدا ہو جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہ تمہیں وصیت ہے تاکہ تم لوگ بچتے رہو تقوی حاصل کرو. آج کے سبق میں آیت نمبر 152-153 آٹھواں پارہ سورۃ الانعام کی یہ آیت پڑھی گئی. گزشتہ دو سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت نامے میں سے آٹھ باتیں بیان ہو گئی. آٹھ باتیں بیان ہو گئی. سب سے پہلی بات تشرکو لا تشرکو بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دوسری بات وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تیسری بات ولا تقتلوا اولادکم من املاق, تم اپنی اولاد کو فقیری کے در کی وجہ سے قتل نہ کرنا. چوتھی بات ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, چھپ کر بھی کھل کر بھی بے حیائی کے کام نہ کرنا. پانچویں بات ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اللہ نے جو حرام کیا ہے, اللہ نے جس چیز کو حرام کیا یعنی کسی کو قتل نہ کرنا, کسی انسان کو قتل نہ کرنا مگر حق پر. چھٹی بات ولا تقربوا مال اليتيم, یتیم کے مال کو نہ لینا. ساتویں بات وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, انصاف کے ساتھ ناپ تول برابر کرنا پورا کرنا, اس پر کافی تفصیل سے بات ہو گئی ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ آٹھویں بات جب بھی فیصلہ کرو بات کرو حق بات کہو چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, لیکن بات کرو حق بات کرو. یہ آٹھ بات ہو گئی. آج نویں بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتیں بیان فرمائی ہے جس کو اللہ نے قرآن بیان فرمایا ہے. یہ وصیت تورات اور بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. اس میں سے نویں بات ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ کے عہد کو پورا کرو. عہد عربی لفظ ہے, اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کے وعدے کو پورا کرو. عہد کے معنی ہے وعدہ، انگلش میں کہتے ہیں پرومس، جو کچھ کہ ہم نے پرومس کیا ہے اس کو پورا کرو. اور اللہ نے اس بات کو بہت ساری جگہ پر بیان فرمایا ہے، کہیں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو. اس عہد کے بارے میں تمہیں سوال کیا جائے گا، اِنَّ الْعَهْدَ کان مسئولا، پورا کیا کہ نہیں آپ نے وعدہ اللہ کا، پرومس جو کیا تھا اللہ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ، تم نے پورا کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، او ایمان والو جو وعدے تم نے باندھے ہیں کیے ہیں اس کو پورا کیا کرو. حدیث میں اسی لفظ کو استعمال کیا، آیت المنافق ثلاثت، منافق کی تین نشانی ہے، ہپوکرس کی تین نشانی ہے، اذا حدث کذبا، بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے جھوٹی بات، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ کے خلاف کرے، وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرے، واذا تمن خانہ، اور جب امانت کسی کو رکھے، کوئی امانت رکھے اس کے پاس تو امانت میں خیانت کرے، اس کی امانت کو واپس نہ کرے. یہ تین آدمی ہیں جس کے اندر میں عملی منافقت پائی جاتی ہے. ایک تو وہ منافق تھے جو کافری منافق، جو اپنے دل سے اللہ رسول کا انکار کرتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، اور یہ لوگ ہیں جو عملی منافق ہیں، عملی اعتبار سے نفاق کرتے ہیں. وعدے کو پورا کرنا چاہیے، عہد کو پورا کرنا چاہیے. ہاں اگر وعدہ کرنے کے بعد کوئی عذر آ گیا، کوئی عذر آ گیا اور پورا نہیں کر سکے، تو ایسی صورت میں مثال کے طور پر آپ نے کسی سے وعدہ کر دیا میں کل تمہارے گھر پر آؤں گا، ایک تو انشاءاللہ بھی نہیں کہا، کہا تمہارے گھر پر آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، اور ایسی صورت میں گھر پر کوئی بیمار ہو گیا، بچی بیمار ہو گئی، ماں بیمار ہو گئی، یا خود بیمار ہو گیا اور نہ جا سکا، تو یہ عذر ہے، آپ اس کو مطلع کر دیجئے فون کے ذریعے سے یا میسج کے ذریعے سے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا اس لیے کہ فلاں فلاں مجھے عذر ایکسکیوز آ گیا ہے، معاف کر دیجئے، پھر کبھی دیکھا جائے گا. تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی، ورنہ پھر پکڑ ہوگی. جس سے بھی وعدہ کرے، وعدوں کو پورا کرنا ہے. یہاں پر صرف اللہ ہی کے وعدے کو بیان نہیں کیا جاتا، اللہ کا جو پہلا وعدہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ کون سا وعدہ ہے؟ عہد الست میں کیا تھا، عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، جب آدم علیہ السلام کے داہنی طرف سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو چونٹی اور اینٹ کی شکل میں پیدا کیا تھا، اس وقت اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا، یہ ذکر قرآن میں ہے، میں اور آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ نے سب سے وعدہ لیا ہے، سب سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، آدم کی ساری اولاد سے، قیامت تک کے آنے والی ساری اولاد سے وعدہ لیا ہے. وہ پھر الگ بات ہے، دنیا میں آ کر کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی سکھ بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی مسلمان بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، لیکن وعدہ سب نے کیا ہے. قالو بلا، اللہ نے کیا کہا؟ قالو، سب نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہو. اور اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلا وعدہ جو کان میں گرتا ہے اذان اور تکبیر کی شکل میں، وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بچے کے کان میں بھی اسی وعدے کو یاد دلایا جاتا ہے، اور اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، اب اس کو یاد دلایا جاتا ہے، اگر نبی کے زمانے میں ہے تو نبی یاد دلانے والے موجود ہے، اور اگر نبی دنیا سے جا چکے ہیں تو نبی کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، یہ قیامت تک زندہ معجزہ ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور اس کے علاوہ پانچ وقت کی اذان دی جاتی ہے، اس میں بھی یاد دلایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، تم نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے اس یاد کو باقی رکھا ہے اور قیامت تک اذان باقی رہے گی اور پانچ وقت کی، اور ایک جگہ پر نہیں ہزاروں جگہ پر سب کے کان میں آواز گونجتی رہے کہ تم نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرو، اس کی اس کی تحت میں جتنے بھی عوامر ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں، یعنی وہ کام جس کے کرنے کا حکم دیا اور وہ کام جس سے منع کیا ہے، قرآن میں، نبی کی زبانی حدیث میں، یا ان کے جو نائب ہیں، علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، مفتیان ہیں، یا تبلیغ کی شکل میں، یہ کام جو عوام امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا یاد دلایا جاتا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، وبعہد اللہ اوفو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اس کے علاوہ ولیوفو نذورہم، اگر کسی نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا یا یہ کروں گا یا یہ کروں گا، میں بیمار ہوں مجھے شفا مل جائے تو میں 50 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں دوں گا، جس قسم کی منت مانی ہے، جو جائز منت ہو اس کا پورا کرنا بھی اس آیت میں داخل ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اسی طریقے سے بندے کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر میں داخل ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا کے اندر میں، اسی بات کو امام مسلم نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چھوٹے بچے کو بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ بچہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ان صحابی نے اس بچے سے کہا، تم یہاں آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گا، یہاں آؤ میں تمہیں کوئی چیز دے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، صحابی موجود ہے، نبی علیہ السلام موجود ہے، وہ بچہ آیا اور آنے کے بعد اللہ کے وہاں بیٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا ان صحابی سے کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس کی لالچ دے کر تم نے اس بچے کو بلایا ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں ادھر آؤ سویٹ دوں گا میں تمہیں، آج کہتے ہیں نا، یہ عام ہے، عام ہے، ہم ایسی باتیں سنتے نہیں ہیں، حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام گواہ ہے، صحابی موجود ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے اس بچے کو دینے کے لیے جس کا تم نے وعدہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جیب میں کھجور ہے، میرے پاس ایک کھجور ہے، وہ اس کو میں دینا چاہتا ہوں، فرمایا اگر کھجور ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو سنو تم نے وعدے کے خلاف کیا ہے، وعدے کے خلاف کیا ہے، اب بچے کو بلانا اور وعدہ خلافی کرنا بچے کے ساتھ، یہ ایک جرم ہوا، ایک گناہ ہوا، پھر چھوٹے بچے کا دماغ ہے سادہ پتھر کی طرح ہوتا ہے، گلاس کی طرح ہوتا ہے، اس پر کچھ نہیں ہوتا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کا دماغ بالکل کلیئر ہے، اور آپ نے اس کو بلایا اور کچھ نہیں دیا تو اس کے دماغ میں ٹھوس جائے گا کہ اس طریقے سے کسی کو بلا کر وعدہ خلافی کرنا یہ پرمیسیبل ہے، اجازت ہے، جائز ہے، اس بچے کی عادت ہو جائے گی کسی کو بلا کر اس طرح وعدہ کرنا اور نہ دینا، اس بچہ جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا اس کا گناہ کس پر جائے گا؟ اس آدمی پر جس نے اس کو اس طرح کرنا سکھایا ہے، لانگ ٹرم کا گناہ ہوگا۔ اور آگے فقیہ لوگ ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا عام طور پر ہمارے یہاں، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ابا ابھی ٹاؤن جا رہے ہیں تو وی آلسو وانٹ ٹو گو وتھ فادر یا ماں کے ساتھ، لیکن اب یہ جان چھوڑانا چاہتا ہے، یہ میرے ساتھ کہاں آئے گا، مجھے تو جانا ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے وہاں جانا ہے، لیکن بچہ مانتا نہیں ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بہلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ نے کہہ دیا تم گھر پر رہو، ابھی تمہارے لیے فلاں چیز لے کر آؤں گا، ٹوائز لے آؤں گا، سویٹ لے آؤں گا یا فلاں چیز لے آؤں گا، آپ گئے اور اس بچے کے لیے کچھ نہیں لائے، تو گویا آپ نے بچے سے وعدہ خلافی کی، اور وعدہ خلافی کرنا اس بچے کو سکھایا۔ اسی پر تیسرا مسئلہ ہے کہ عام طور پر بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے، باپ گھر میں ہوتا ہے، ایسی صورت میں اگر گشت والے آ گئے یا اس طرح کوئی آدمی آ گیا، اب یہ ملنا نہیں چاہتا ہے تو بچے سے کہتا ہے جا کر کہہ دو میرے ابو نہیں ہیں۔ یہ روزمرہ کی بات سنا رہا ہوں حدیث اور قرآن کے مقابلے میں، آپ تفسیر سننے آتے ہیں نا تو کچھ سمجھیں کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں جاؤ کہہ دو ابو نہیں ہے، حالانکہ ابو تو گھر میں موجود ہے۔ بعض بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں میرے ابو نے کہا کہ ابو گھر میں نہیں ہے، میرے ابو نے کہا کہ ابو گھر میں نہیں ہے، لیکن ابو تو گھر میں ہیں۔ لیکن ابو نے اپنے بیٹے کو جھوٹ بولنا سکھایا، اب یہ باپ نبی ہوگا تب بھی کہے گا میرا ابا نہیں ہے، یا اس طریقے سے ہے تو ابھی بغیر باپ کے پوچھے کہہ دے گا مائی فادر از ناٹ ان، وہ اس کو جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں بچپن سے۔ اب یہ جتنا جھوٹ بولے گا بڑے ہو کر سب گناہ کہاں جائے گا، باپ کے دفتر میں جمع ہوتا رہے گا۔ اس لیے وعدہ خلافی بہت خطرناک چیز ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑے اچھے انداز سے احادیث میں سمجھایا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس آیت کو دیکھیں، اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اللہ نے جس طرح کرنے کا حکم دیا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں سب آ گیا، سب کچھ آ گیا، چاہے اللہ کا حق ہو یا بندے کا حق ہو سب اس میں آ گیا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُو میں نبی علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے، نبوت سے پہلے کا واقعہ نقل فرمایا۔ حدیث میں ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا میں تمہاری ملاقات کروں گا فلاں دین میں فلاں وقت میں فلاں جگہ میں، فلاں دین میں فلاں وقت میں فلاں جگہ میں، آپ وہاں پہنچ جانا میں وہاں پہنچ جاؤں گا، پھر فیصلہ ہو جائے گا، یا کچھ دینے کی لینے کی بات ہے ہم کر لیں گے۔ اس بات کے اوپر وہ دین آ گیا، نبی علیہ السلام اس جگہ پر پہنچ گئے اور دین میں بھی پہنچ گئے، اور دین بھی وہی تھا جس کا وعدہ ہوا تھا، جگہ بھی وہی تھی جس کا وعدہ ہوا تھا، وقت بھی وہی تھا، پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو نبی نہیں بنے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، نبی نہیں بنے ہیں، اب وہاں انتظار کرتے رہے۔ ایک دین ہو گیا پورا، وہ آدمی نہیں پہنچا، دوسرا دین ہو گیا وہ آدمی نہیں پہنچا، تیسرا دین ہو گیا وہ آدمی نہیں پہنچا۔ نبی علیہ السلام صرف عبادت کے لیے اور اپنے ضروری کام کے لیے گھر پر جاتے تھے، واپس اس جگہ پر جا کر پھر کھڑے ہو جاتے تھے، انتظار کرتے رہے تین دن تک۔ تین دن کے بعد کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چوتھے دن میں وہ آدمی وہاں پر پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کر کے مجھے تکلیف پہنچائی، وعدے کو پورا کرنا چاہیے، میں تمہارے وعدہ خلافی نہ ہو اس کی وجہ سے کہیں شاید آپ دوپہر میں آ جائے، شام میں آ جائے، رات میں آ جائے، صبح میں آ جائے، تین دن سے آپ کا میں انتظار کرتا رہا تب جا کر آپ آئے۔ اندازہ کرو، ایک نبی ابھی نبی نہیں بنے ہیں، اس سے پہلے امت کو سکھا رہے ہیں آپ کسی سے وعدہ کریں تو وعدے کے خلاف نہ کریں، اگر کوئی عذر آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے تو فون کر دے۔ آج کل تو مسئلہ کتنا آسان ہے کہ بھائی دیکھو اس طرح کا میں ڈیلے ہوں گا، یا یہ ہو جائے گا، یا یہ ہوگا، میرا انتظار نہ کیجئے، تھوڑا میرا کام ہے، یا اس طریقے سے اچانک کام نکل آیا ہے، یا فلاں اپوائنٹمنٹ آ چکا ہے، میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، یہ کہہ کر اپنی معافی مانگ لیجئے، بات ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان دونوں باپ بیٹے، حذیفہ والد کا نام کیا ہے، یمان ہے، دونوں مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں، مسلمان ہیں، نکل رہے ہیں، ہجرت کرنے کرتے ہوئے کہاں پر آ رہے ہیں، مدینہ منورہ، اور جیسے ہی مکہ المکرمہ سے باہر نکلے، ابھی تو ابو جہل کا لشکر ہے پورا 1000 آدمیوں کا لڑنے کے لیے مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور یہ لوگ بھی نکلے، راستے میں ابو جہل اور اس کے لشکر کی حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان سے ملاقات ہو گئی. مجھے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم مدینہ منورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وزٹ اور زیارت کے لیے جاتے ہیں، مقصد ہمارا ملاقات ہے. کہا ہم تم وہاں جا رہے ہو، ہم بھی ادھر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تم وہاں پہنچ کر ان کا ساتھ دو گے، ان کے لڑائی میں حصہ لو گے، اور ہمارے مقابلے میں آؤ گے، ہماری اپوزٹ میں آؤ گے، ہم تمہیں پکڑ لیتے ہیں، تمہیں جانے نہیں دیں گے. تلوار کو لی، حضرت حذیفہ کی گردن پر رکھا، کا وعدہ کرو. انہوں نے کہا ہم صرف وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے. وعدہ کر لیا، صرف ملاقات مقصود ہے، ہم شریک نہیں ہوں گے، بس چلنا ہے، جانے دیجیے ہمیں. ٹھیک ہے، تم نے وعدہ کیا ہے، وعدے کو پورا کرنا. یہ ایک صحابی ہے، صحابی کے باپ یمان ہے، وعدہ کر رہے کافر سے، ایک کافر سے وعدہ ہو رہا ہے، اور سفر شروع ہو گیا، چھوڑ دیا، جاؤ وعدے کے خلاف نہیں کرنا ہے، ان کی ملاقات کرنا، لیکن اگر ان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوئے تو تم سے بڑے غدار کوئی نہیں، ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ٹھیک، آگے ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. کتنے صحابہ ہیں؟ 313 صحابہ ہیں. یہ لڑائی کون سی ہونے جا رہی ہے؟ بدر کی لڑائی ہے، پہلی، جس کو قرآن میں یوم الفرقان کہا ہے، فیصلے کا دن. آج حق اور باطل میں فیصلہ ہو جائے گا، حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے. ادھر سے 1000 پیپل ہے، ادھر سے 313 ہے، 313 صحابہ ہے، اور اس میں بھی صرف 70 کیمل ہے، 2 گھوڑے ہیں، اور سوڈ جو ہے وہ صرف 8 ہے، 8 تلوار ہے، باقی صحابہ کے پاس ڈنڈے ہیں، کسی کے پاس پتھر ہے، پتھر سے، ڈنڈوں سے، لاٹھی سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، ویپن کے ساتھ ادھر مکہ المکرمہ سے آ رہے ہیں. ایک ایک آدمی قیمتی تھا، لڑائی کے لیے ضرورت تھی، 313 تھا. آگے راستے میں ملاقات ہو گئی، کن کی؟ بدر کے قریب حضرت حذیفہ کی، ان کے والد یمان کی، نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہو کر آ رہے تھے، راستے میں ابو جہل نے ہمیں دیکھ لیا، پکڑ لیا، اور ہمیں پوچھا کہاں جا رہے. پورا واقعہ سنایا، کہا پھر کیا ہوا، تم نے کیا وعدہ کیا؟ کہا ہم نے وعدہ کیا ہم صرف نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہم نے وعدہ کر دیا، لیکن ہمیں اس جنگ میں شریک کر لیجئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں کون شریک ہونا نہیں چاہتا، یہ بدری صحابہ ہے، 313 صحابہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے کہا میرے نبی کو، اپنے 313 صحابہ بدریین کو کہہ دو، جو کچھ اعملوا ما شئتم، کرو جو کرنا ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ بدری صحابی ہے، اس میں کون شریک ہونا نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، تم نے وعدہ کیا ہے نہ لڑنے کا، آپ نے میری زیارت کر لی، آپ سیدھے مدینہ چلے جاؤ، آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. میں اور آپ ہوتے تو تھوڑا بہانہ نکال لیتے، بھائی چلو کافر ہے وہ، تو ابھی تو ہم یہاں آ گئے مدینے میں، ہم کون چھیڑنے والے، کون کہنے والا. یا یوں کہہ دیتے، بھائی ہم نے دل سے تھوڑا کہا تھا، منہ سے کہہ دیا تھا، ایسے ہی کہہ دیا تھا، بات کو چھوڑنے یا اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، جان چھڑانے کے لیے کہتے نا، جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا. نہیں، تم نے زبان سے وعدہ کیا ہے، اب تم ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. اتنی بڑی جنگ ہے، اب مقابلہ کافر سے ہو رہا ہے، ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، تم نے اگرچہ کافر سے وعدہ کیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے وعدے کو پورا کرو، چاہے کافر کے ساتھ ہو، چاہے مسلمان کے ساتھ ہو، اپنے وعدے کو نبھاؤ، آپ شریک نہیں ہو سکتے. حذیفہ بن یمان اس بڑی اور بہترین، بڑی ثواب والی جنگ سے محروم رہ گئے، اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثال پیش کر دی کہ قیامت تک کافر تو کافر، ایک مسلمان بادشاہ بھی ایسے مثال نہیں پیش کر سکتا ہے.
اسی طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. ابو جندل اتنے مشہور صحابی ہے, ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہے, اللہ کے رسول صاحب چل رہے ہیں. میں آپ کو اس آیت کی تحت میں سنا رہا ہوں, ہم صرف سرسری ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ قرآن میں چھوٹی بات کہتا ہے اور نبی اس آیت کی تفسیر ہے. قرآن اجمال ہے اور نبی تفسیر ہے. نبی آیت کی تحت میں بڑی باتیں کہتے ہیں. ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے والد کافر تھے اور یہ صحابی ہے. ان کے والد روزانہ ان کو چین سے باندھ دیتے تھے, بیٹے کو دونوں پیر دونوں ہاتھ, اور بہت مارتے تھے. کہتے تھے ایمان چھوڑ دے, اسلام چھوڑ دے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے, پورا دن مارتے تھے. جب ابو جندل کو پتا چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف لائے ہیں, یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. صلح حدیبیہ میں, حدیبیہ جو ہے ایک جگہ ہے, مکہ مکرمہ سے 10 مائل یا کلومیٹر ہے, 10 مائل ہے, مکہ مکرمہ سے بہت دور نہیں ہے. وہاں پر کافروں نے کہا آپ عمرہ کے لیے نہیں آ سکتے, یہیں پر احرام چھوڑو, بھاگو یہاں سے, آئندہ سال آئیں گے. یہ حدیبیہ ہے. یہاں پر اب جو ہے کافر اور مسلمانوں کا صلح ہو رہا ہے, اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. یہاں پر اللہ کے رسول ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, بڑے بڑے صحابہ, کئی ہزار صحابہ موجود ہے. اب حضرت ابو جندل کو مکہ مکرمہ میں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حدیبیہ تک آ چکے ہیں, وہ اتنا دور آئے ہیں, میں کیوں یہاں سے بھاگ کر کے حدیبیہ نہ پہنچ جاؤں, نبی کے پاس میرا راستہ نکل جائے گا. وہ چین میں باندھا ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ باندھے ہوئے, کسی طرح آہستہ 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 اندازہ لگاؤ, ہمارا اور آپ کا ایمان تو مفت میں ملا ہے, مفت میں, اس گھر میں پیدا ہوئے کہ ہم کو کسی کو کہنا نہیں پڑا کہ مسلمان بنو. یہ وہ صحابی ہے جن کا باپ مار رہا ہے, ماں مار رہی ہے, چچا مار رہا ہے, اور باندھا ہوا صحابی ہے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باندھے ہوئے ہاتھ ہے, اور آہستہ آہستہ وہ کیسے چلتے ہوں گے, 10 مائل چلتے 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 چھپ 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 کر وہاں پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ابھی صلح چل رہی تھی اور اتنی بات ہو گئی تھی. مکہ کے کافروں نے کہا, ایک بہت ساری شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی, ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تم عمرہ کر نہیں جا سکتے, اور ایک شرط یہ تھی کہ مکہ کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ آئے تو شرط لکھو کہ تمہیں اس کو واپس کرنا پڑے گا, اور مدینہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آ جائے تو ہم نہیں بھیجیں گے. کیسی شرط ہے؟ کوئی ماننے کے لیے تیار؟ حضرت عمر جیسے جلال میں ہے, ایسی کیسی شرط ہے کہ ان کی آدمی کو ہم چھوڑ دیں, ہمارے آدمی کو یہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا بیٹھ جاؤ, ہمیں صلح کرنی ہے, کسی طرح صلح کرنی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ مکہ سے تو لوگ مدینہ آ سکتے ہیں, لیکن مدینہ سے کوئی دوبارہ مکہ نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ تو پکے مومن بن چکے تھے, صحابہ بن چکے تھے, کون جانے والا ہے. یہ شرط ہو گئی, ابھی بات چیت چل رہی تھی, ہاں ہاں ہو گیا, صرف سائن کرنا باقی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسٹیمپ لگانا باقی تھا جو انگوٹھی پر ہوتا, اتنا باقی تھا, ورنہ سارے شرائط بالکل تیار ہو چکے تھے. اتنے میں ابو جندل تشریف لے آئے, باندھے ہوئی حالت میں ہے, اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ہاتھ سے میں چھٹ کر آ گیا ہوں, کسی نہ کسی طرح آپ میرے مجھے لے جائیے مدینہ منورہ تاکہ میری حفاظت ہو جائیں, مجھے بہت مار رہے ہیں. اس وقت ان کافروں نے کہا آپ ان کو مدینہ نہیں لے جا سکتے, ابھی شرط منظور ہو گئی ہے کہ مکے کا آدمی تمہارے پاس آئے واپس کرنا پڑے گا, اب واپس کرنا پڑے گا آپ کو. اللہ کے رسول نے کہا ابھی میں نے سائن نہیں کی ہے, ایسا کیجئے ان کو چھوڑ دیجئے. فرمایا نہیں نہیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ وعدہ خلافی کرنے والے، نعوذ باللہ گدار کا لفظ استعمال کیا کہ آپ دھوکہ دینے والے ہیں، ایسا چل نہیں سکتا ہے، آپ ان کو واپس کر دیجئے، ہم ان کو بیری کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ لے جائیں گے۔ صحابہ پریشان ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس آدمی کے لیے ان سے معذرت مانگ لیجئے کہ چھوڑ دیا جائے اور ان کو ہم لے جائیں گے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے کہہ دیا، ابو جندل میں نے جتنی کوشش کرنا تھی میں نے کر لی ہے، لیکن وعدے کے خلاف میں نہیں کر سکتا ہوں، اگرچہ میں نے سائن نہیں کی ہے لیکن زبانی وعدہ میں نے کر لیا ہے کہ مدینے کے آدمی کو، مدینہ تمہارا آدمی آئے گا یا ہمارے پاس آئے گا ہم بھیج دیں گے، وعدہ ہو چکا ہے، تم کو واپس جانا پڑے گا۔ ابو جندل رو رہے ہیں اور کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے جنگل کے جانوروں کے حوالے مجھے واپس کر رہے ہو، مجھے لے جاؤ۔ پر میں کچھ نہیں کر سکتا، امام الانبیاء ہے، صحابہ کرام ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے خلاف نہیں کیا، ان کو واپس کر دیا اور کہہ دیا اللہ تیرے لیے کوئی مسئلہ حل کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں صرف بول ہی رہا ہوں، میں صرف بول نہیں رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے میں کچھ تفسیر سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج مسلمان کہاں سے کہاں پہنچا ہے جی، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ صرف موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ ایک جوان کو قتل نہیں کیا، ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے تھے، اتنے میں حضرت موسیٰ آگے، واقعہ قرآن میں موجود ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھڑانا تھا اسرائیلی کو اور قبطی کو الگ کرنا تھا، لیکن الگ نہیں ہو رہا تھا، وہ تو فرعون کا کام والا تھا، فرعون کا کھانا پکانے والا باورچی تھا، وہ لڑ رہا تھا، تو ایک گھوسا اس کو مارا، فقبا علیہ، اس کا کام ہی تمام کر دیا، وہ تو مر ہی گیا، قرآن میں ہے ایک گھوسا موسیٰ علیہ السلام نے مارا، وہ تو وہیں مر گیا، حالانکہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، الگ کرنے کا ارادہ تھا۔ لیکن اس پر قرآن میں ہے کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ مدین سے اب واپس کہاں جانا ہے؟ مصر جانا، ایجپٹ، وہاں جا کر فرعون کے سامنے دعوت دینی ہے، تو کیا لفظ استعمال فرمایا؟ لہم علیہ ذنبن، یا اللہ ان کے لیے میں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، گناہ کا لفظ، ذنبن کا لفظ استعمال کیا، یعنی مسٹیک ہو گئی، حالانکہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، الگ کرنے کا صرف ارادہ تھا، لیکن مارا تو مر ہی گیا، اور ساتھ ساتھ میں اگر مار بھی دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، وہ تو حربی تھا اور وہ ایک مسلمان کو ستانے والا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک آدمی کو، اسی لیے تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیوں فرمایا کہ ان کا مجھ پر ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، مسٹیک ہو گئی ہے؟ اس واقعے کو بیان کر کے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کہ ان کا مجھ پر بوجھ ہے، گناہ ہے، مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی قصور ہو گیا ہے، کیوں کہا؟ کہا جس کنٹری میں آدمی رہتا ہو اس کنٹری کے لا، اس کے قانون کی پابندی کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جب داخل ہوئے تھے ایجپٹ میں تو گویا فرعون نے حضرت وہاں کے قوانین کے حساب سے کہہ دیا تھا کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اگرچہ مسٹیکلی قانون کی خلاف ورزی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو قصوروار سمجھا ہے، قانون کی خلاف ورزی کو۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں یہی قصہ ہم لے لے اور آج دیکھیں ہم اپنی کنٹری سے اس کنٹری میں آ گئے ہیں، یو کے میں، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی پاکستان سے، کوئی انڈیا سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، یہاں کی حکومت نے ہمیں ویزا دیا، پاسپورٹ دی، پاسپورٹ دیتے ہوئے ہم سے وعدہ بھی لیا ہے، شاید قرآن کی قسم کھلواتے ہیں یا گیتا کے بائبل کی ہر ایک قوم کو اپنی اپنی کتاب کی قسم کھلواتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے قوانین کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ اب کوئی آدمی قانون کے خلاف کرے، وہ قوانین جو یہاں کی گورنمنٹ نے لا کو پاس کیا ہے، مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے نو پارکنگ، ڈبل یلو لائن ہے، ایک مثال دیتا ہوں، وہاں قانون ہے کہ یہاں پارک نہیں کرنا چاہیے، آنے جانے والے کو تکلیف ہوگی یا اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے لکھ دیا ہوگا، اگر کوئی آدمی اس قانون کو توڑتا ہے وہ بھی عہد اللہ اوفو میں داخل ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے قانون کو توڑا تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھا، ایک آدمی 6 مہینے کی ویزا لے کر آیا، اب واپس نہیں جا رہا، یہ داخل ہوا یہاں پر رہنے کے لیے کہ بھئی میں کچھ دن رہوں گا، وزیٹر آیا ہوں، 6 مہینے کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا، یہی تو مقصد ہوتا ہے، ورنہ وہ کہہ دیتے بھئی یہ پرمیننٹ رہ سکتے تھے، لیکن 6 مہینے کی ویزا کے بعد اگر یہ بندہ نہیں جاتا ہے تو اس نے بھی اس وعدے کے خلاف کیا ہے، یہ ساری باتیں میں اپنی جیب سے نہیں رہا ہوں، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتاوے میں نقل فرمائی ہے، اس کو مفتی تقی صاحب نے بھی لکھی ہے، فرمائی یہ سب کے سب وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُو میں داخل ہے، اللہ کے وعدے کو توڑنا، اور چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جیسے میں نے سمجھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کے وعدے کو بھی نہیں توڑا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے بہت ساری مثال ہے، یہ تو میں نے صرف 2-3 دی، اب اس قانون میں ساری باتیں لے لو، سب اس میں داخل ہوتی ہے، یہ گویا کے وصیت نامہ ہے، اس کو وصیت نامہ ہی کہا گیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ نے کہا جس کو سننا ہو میرے نبی کا وصیت نامہ آؤ، یہ 10 باتیں سنو، یہ خلاصہ ہے قرآن کا، یہ خلاصہ ہے تورات کا، یہ خلاصہ ہے بائبل کا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ اکبر، روم سیریا میں رہتے تھے اور رومی لوگ بہت لڑتے تھے، حضرت معاویہ بڑے جلالی تھے، حضرت معاویہ کی اکثر لڑائی ہوتی تھی، اب وعدہ ہو گیا ہم 1 مہینہ آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، رومیوں کو کہہ دیا ٹھیک ہے نہیں لڑیں گے، اب کل صبح یا پرسوں صبح، ابھی 3 دن باقی ہے مدت کی پوری ہونے کے، پھر لڑائی شروع ہونے کے، ادھر حضرت معاویہ نے حکم دے دیا اپنے آمیز کو، اب چلو ابھی 3 دن باقی ہے، ہم اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، ان کی رومن کی سرحد پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے سورج غروب ہوگا ہم حملہ کر دیں گے، اٹیک کر دیں گے، بس نکل گئے سب لشکر کے ساتھ، اور فتح کرتے کرتے آگے چلے گئے، اتنے میں پیچھے سے حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کوئی گھوڑے سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیفو یا عبداللہ، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، ٹھہرو ٹھہرو اللہ کے بندے، ٹھہرو ٹھہرو، حضرت معاویہ سمجھے شاید امیر المومنین حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے کوئی حکم بھیجا ہے، تو انتظار کرنے لگے، تو دیکھا تو وہ کون تھے قریب میں آئے، تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر آئے اور کہہ رہے ہیں عہد لا غدر، وعدہ پورا کرو، دھوکہ نہ دو کافروں کو، دھوکہ نہ دو، کیوں ہم تو بھائی وقت پورا ہونے کے بعد، فرمایا نہیں یہ لوگ ابھی تیار نہیں ہیں، آپ نے 3 دن پہلے سے بندوبست شروع کر دی، حالانکہ داخل تو ہوئے وقت ہونے کے بعد، لیکن تیاری شروع کر کے اس کی بارڈر پر پہنچ گئے، گویا آپ نے ان لوگوں سے پہلے یا وقت سے پہلے تیاری گھر سے شروع کر دی ہے، یہ وعدہ توڑا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جب تم نے کسی قوم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وعدہ پورا ہونے پر کھولو اور وعدہ پورا ہونے پر بند ہو، واپس چلو، حضرت معاویہ گھبرا گئے، حدیث کو سن کر واپس جتنا بھی فتح کیا تھا سب کو وہ چیزیں واپس کر دی، لو بھائی تمہاری چیز، اس پر کتنے مسلمان ہو گئے، یہ مسلمان کا شیوا ہے وعدہ کا پورا کرنا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، ایسے بہت ساری مثال ہے، حضرت عمر کی فتح مکہ بیت المقدس کے فتح کے وقت ہے، وہاں آمیز رکھ دی کہ تمہاری حفاظت ہوگی، اتنا ٹیکس بھرنا پڑے گا مہینے کا، ٹھیک ہے رکھ دیا، اب کہیں اور جگہ جنگ ہو رہی تھی، آمی کو ضرورت تھی، حضرت عمر نے اعلان کروا دیا ہم اپنی آمی کو اٹھا رہے ہیں بیت المقدس سے، تمہارا ٹیکس جو ہے اتنے مہینے کا جو تم نے زیادہ بھر دیا واپس لے جاؤ، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم آگے چل رہے ہیں، جب تک ہماری آمی تھی ٹیکس بھرتے تھے، دوسرا کیا ہوتا تو بھرتے رہو یہ ہے مثال صحابہ کرام نے پیش کی ہے قرآن اور حدیث میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں. فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے وصیت ہے, وصیت ہے. اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی مر رہا ہو, مرتے وقت کہہ جائے کچھ کچھ باتیں جو خاص خاص ہوتی ہے, بھائی میرے بیٹے کو بلاؤ, میرے باپ کو بلاؤ, میرے بھائی کو, میرے بیوی کو, مجھے کچھ بات کہنی ہے. یہ ہے وصیت نبی علیہ السلام کی, اللہ نے بیان کی ہے اپنی امت کو وصیت کرو. لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑو, ایسی باتوں سے صحیح راستے پر آ جاؤ. آخری بات, وان ھذا صراطی, اللہ کہہ رہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے, فتبعوہ, اس کو اتباع کرنا, ادھر ادھر نہیں جانا, نہ شرک کرنا, نہ والدین کی نافرمانی کرنا, نہ بچے کو قتل کرنا, نہ فحش کام کرنا, نہ ظاہر میں نہ باطن میں, نہ یتیم کے مال کو کھانا, نہ یہ کرنا نہ یہ کرنا. فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لائن لکڑی ہاتھ میں لی اور ایسی لمبی لائن کھینچی زمین کے اوپر, اور پھر دوسری ادھر سات لائن کھینچی, دوسری ادھر سات لائن. فرمایا وان ھذا صراطی مستقیما, یہ سیدھا راستہ ہے اللہ رسول کا, یہ ادھر سات لائن ہے, ادھر سات لائن ہے, یہ بھٹکنے والی رائن ہے, کوئی جہنم میں جانے والی رائن ہے, کوئی ادھر چلا جائے گا, کوئی ادھر چلا جائے گا, سیدھا جانے والا لندن, ادھر ادھر چلا گیا تو کہاں پہنچ جائے گا. اسی طرح دین سے ہٹ جائے گا, اللہ رسول صحابہ کی جماعت سے ہٹ جائے گا, یہ بھٹک جائے گا. دسویں بات جو ہے, ولا تتبعوا السبل, دوسرے راستے کی اتباع نہیں کرنا, ورنہ کیا ہوگا, فتفرق بكم عن سبيلي, ورنہ تم اللہ رسول کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. یا تو دو اعتبار سے ہوتا ہے, اعتقاد کے اندر میں کسی اور فرقے میں نہ چلے جانا. کسی بہت سارے فرقے ہیں جن کا الگ الگ اعتقاد ہے, کوئی نبی کو مانتا ہے, کوئی قرآن کو مانتا ہے, کوئی صرف حدیث کو مانتا ہے, کوئی صرف اللہ کو مانتا ہے, انبیاء کو نہیں مانتا, کوئی نبی اور رسول کو مانتا ہے, صحابہ کو نہیں مانتا, الگ الگ فرقے ہیں, بہت سارے ہیں. فرمایا یہ عقائد میں ان کی طرف نہ چلنا اور عمل میں بھی نہ چلنا. عمل کون سا ہے؟ بہت سارا ایسا عمل ہے جو اللہ نے, رسول نے قرآن حدیث میں بیان کر دیے, سنت میں, اب اس کے خلاف کرنا یا اپنی طرف سے کوئی دین میں نئی بات نکالنا جس کو بدعات کہا جاتا ہے, تو نہ عملی اعتبار سے سیدھے راستے سے بھٹکنا, نہ اعتقاد بلیف کے اعتبار سے نہ بھٹکنا, ورنہ تو کیا ہوگا, ختم ہو جائیں گے. اسی آیت کو لے کر کیا کہوں, بس جو لوگ نہیں مانتے, امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو, چار فرق کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو, تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو, سیدھا راستہ اللہ رسول کا ہے, اللہ رسول کا ہے. کہاں یہاں پر ابو حنیفہ لکھا ہے, کہاں مالکی لکھا ہے, کہاں شافعی لکھا ہے, کہاں حنبلی لکھا ہے, کہاں بھٹکے ہوئے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے, کہاں بھٹکے ہوئے ہو. اس لیے کہ یہ سب غلط ہے, یہ سب غلط فرقے ہیں. یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یصلون احدکم الا فی بنی قریظہ, صحابہ سے کہہ دیا تم جنگ کے لیے نکلو, تم میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ میں جا کر, مغرب کی نماز پڑھنا ہے بنو قریظہ میں جا کر. اب کیا ہوا, راستے میں نماز کا وقت آ گیا, چار کلومیٹر راستے میں نماز کا وقت آ گیا. صحابہ کی دو جماعت ہو گئی, ایک جماعت کہتی ہم یہیں پر نماز پڑھیں گے, دوسری جماعت کہتی نہیں بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے. تو جو جماعت کہتی ہم یہیں پر راستے میں پڑھ لیں گے, وہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا مدینے میں دیر نہ لگانا, جلدی سے نکل جانا کہ تمہاری نماز کا وقت وہاں پر آ جائے, بنو قریظہ میں تو پڑھ لینا, لیکن راستے میں آ گئے تو راستے میں پڑھ لیتے ہیں. اور دوسری جماعت کہہ رہے نہیں, اللہ کے رسول کے یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جا کر پڑھنا ہے, راستے میں نہیں پڑھنا ہے. دونوں جماعت کے الگ الگ جوابات ہیں. جب لڑ کر کے واپس آ گئے, فیصلہ آیا, مقدمہ آیا کس کے پاس, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, انہوں نے راستے میں نماز پڑھی, ہم نے وہاں جا کر پڑھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی صحیح تم بھی صحیح, کیا فرمایا, تم بھی صحیح تم بھی. یہ سب سے بڑی دلیل ہے, امام مسلم نقل فرمائی ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل نے جتنے باتیں بیان کی ہے, یا تو کسی کی یہاں واجب ہے, کسی کی یہاں سنت ہے, کسی کی یہاں مستحب ہے, اتنا ہی فرق ہے. لیکن حدیث سبی نے نقل کی ہے, سبی نے اللہ کے رسول نے کبھی اس طرح کیا ہے, کبھی اس طرح کیا ہے, کبھی اس طرح کیا, کہہ دیا. بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت بھونا ہوا ہوا کھا کر وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی. بعض مرتبہ آپ نے کیا کیا کہ گوشت کھایا بھنا ہوا وضو نہیں کیا اور بعد میں چل کر کیا بغیر وضو, یعنی وضو تو تھا ہی, یعنی کھانے کے بعد وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی. اب کوئی کہتا ہے بھنا ہوا گوشت, پکا ہوا کوئی بھی چیز کھائیں تو وضو کرنا چاہیے. بعض کہتے ہیں, وہ دوسرے امام کہتے ہیں نہیں, پکا ہوا کوئی چیز ہو تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں. دونوں کے پاس دلیل ہے اپنی اپنی. یہ تو حکم تو سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں. یہ فرقے یہاں مراد نہیں ہیں, یہاں پر اعتقاد کا فرقہ مراد ہے. جو اعتقاد اور بلیف میں اللہ کو مانتا ہے نبی کو نہیں مانتا, یا نبی کو مانتا ہے نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا, یا قرآن کو مانتا ہے حدیث کو نہیں مانتا, اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور عملی اعتبار سے اللہ رسول نے جتنی باتیں بیان کر دی ہے اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی بات نکالنا جس کا شریعت میں نہ اشارتاً نہ کنایتاً کوئی ثبوت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ بدعات ہیں. ان دونوں راستے پر نہ چلنا ہے جس کی طرف اللہ نے کہہ دیا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, میرے نبی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. فما ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون, یہ تمہیں وصیت ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. پہلے فرمایا تاکلون, پھر فرمایا تذکرون, پھر فرمایا تتقون. تاکلون میں کہہ دیا کہ تم لوگ ماں باپ کے طریقے پر نہ چلو, ماں باپ کے طریقے پر چل کر شرک نہ کرو. عقل تم کو اللہ نے دی ہے, اس عقل سے کام لو. اور دوسری بات میں کہا تذکرون, آیت تو پوری وہی ہے ذالکم وصاکم بھی, فرق کر دیا تذکرون. فرمایا تم کو جس جس بات کا حکم دیا ہے یتیم کے مال وغیرہ وغیرہ کے نہ کرنے پر تمہارے لیے فائدہ ہے, ورنہ تم نقصان ہی نقصان میں چلے جاؤ گے. اور سیدھے راستے پر چلو گے تو تتقون, تم متقی بن جاؤ گے, اور متقیوں کے لیے جنت ہے. جو میری ان 10 وصیتوں پر عمل کرے گا وہ متقی بن جائے گا. اور متقیوں کے لیے اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ میرا قرآن ہے متقیوں کے لیے ہیں, جن کے لیے اللہ نے آگے چل کر فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم مفلحون, یہی کامیاب لوگ ہیں, یہی سکسس ہونے والے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ بہت سارے گناہ ہوئے ہیں, اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, اے اللہ جانے گناہ بھی ہے انجانے گناہ بھی ہے, ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے. اے اللہ ہم اس کو جائز سمجھ کر بھی کر لیتے ہیں, اے اللہ ناجائز سمجھتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے, ہم بڑے ظالم ہیں, بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے, تو ہی رحم کرنے والا ہے, معاف فرما دے, سیدھے راستے پر چلا دے, مرتے دم تک سیدھے راستے پر چلا دے. اے اللہ غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرما, اعتقاد میں عمل میں, اے اللہ ہماری آل اولاد کی سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. اے اللہ نبی والے طریقے سنت پر چلنے والے بنا دے. اللہ ہمارے اولادوں کو نیک بنا دے, ہمارے اولادوں کو نیک بنا دے, قرآن کے طفیل صدقے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں. اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے, صحیح راستے پر چلا دے, مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھ دے. اور اللہ مرتے دم تک موت آ رہی ہو زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایسی ہم سب کو پیاری موت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ مرحومین مرحومات کی مغفر فرما دے. جو بات کہی جاتی ہے اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں یا ریسیور کے ذریعے سے مائیں اور بہنیں گھر پر سن رہی ہے, اے اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس مجمع میں تیرے قرآن کی محبت میں لوگ بیٹھے ہیں, تیرے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ تو یقیناً محبت کرتا ہے, تو ان کے گھروں میں بھی قرآن کی دولت دے دیتا ہے, ان کے اولادوں کو بھی نیک بنا دیتا ہے. اے اللہ اسی قرآن کے واسطے سے ہم سب کی محبت قرآن کے ساتھ اسے قبول فرما لے. اے اللہ میں قرآن سے وابستہ فرما دے, نبی کی حدیثوں سے وابستہ فرما دے. اے اللہ بہت سارے میرے دوست احباب نے مجھے دعا کے لیے کہا, سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو سکون نصیب فرما. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک اللہ.